محترم جناب نوید آفریدی صاحب ٹورنٹو کینیڈا، السلام علیکم، یاد فرمانے کا شکریہ. سوال آپ کے موضوع میں جواب حاضر. آپ نے پوچھا کہ غلام اور لونڈی باندی سے متعلق حکم شرع کیا، وہ کیا شرائط اور وجوہات تھیں جب لونڈی رکھنا جائز، کیا اب بھی کوئی شخص لونڈی رکھ سکتا ہے؟ یہ آپ کا سوال. اصل میں ہوا یہ کہ ابتدان اسلامی دور میں لونڈی اور باندیوں کا خاندان تھا، مال تجارت کی طریقے سے لونڈیاں اور کنیزیں جو ہیں وہ بازاروں میں بکا کرتی اور اسی طریقے سے غلام بھی بکا کیا کرتے. اس کے بعد کیا ہوا، جب اسلامی جنگیں شروع ہوئیں تو اسلامی جنگوں میں جو لوگ گرفتار ہوتے تو اس زمانے میں چونکہ قیدیوں کے تبادلے کا سسٹم نہ تھا، اس لیے جتنے بھی خواتین اور مرد کفار مشرکین مسلمانوں سے جنگ میں لڑتے ہوئے گرفتار ہوتے تو انہیں غلام اور خواتین جو تھی ان کو لونڈی بنا لیا جاتا اور یہ سب مالی غنیمت میں شمار کیے جاتے، اور اس کے بعد میں جنگ ختم ہونے کے بعد وہ غلام اور لونڈیاں ان لڑنے والوں پر تقسیم کر دی جاتی، ٹھیک. اور اسی طریقے سے وہ بازار میں بھی بکنے کا سسٹم تھا، اور ان سے مجامعت اور ان سے صحبت کو شریعت نے جائز رکھا. مثال کے طور پر بعض لوگ جو اسلام کو نہیں جانتے یا انہوں نہیں پڑھا، ماذا اللہ، وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں کہ یہ تو بہت غیر شرعی امر ہے وغیرہ وغیرہ، اس کو قرآن مجید فرقان حمید نے بھی جائز رکھا. آپ کی آسانی کے لیے دیکھیے ہم ایک سورت کی نشاندہی کرتے ہیں، سورہ نساء آیت نمبر 3، یہاں سے آپ یعنی بالکل اوائل ہے سورہ نساء یا آیت نمبر 3 اگر آپ پڑھیں تو ہم آپ کے سامنے اس کا ترجمہ بیان کر دیتے ہیں. رب کریم نے ارشاد فرمایا تو نکاح میں لاؤ جو عورتیں تمہیں خوش آئیں، یعنی جو پسند آئیں، دو دو، تین تین اور چار چار. پھر اگر ڈرو کہ دو بیویوں کو برابر نہ رکھ سکو گے تو ایک ہی کرو، یعنی اگر آپ دو بیویوں میں مساوات قائم نہیں کر سکتے، برابری قائم نہیں کر سکتے، راہ اعتدال آپ نہیں نکال سکتے تو اب آپ دو یا تین یا چار نہیں بلکہ ایک ہی پر اکتفا کیجیے. اور اسی کے ساتھ فرمایا یا وہ کنیزیں جن کے تم مالک ہو، یہ اس سے زیادہ قریب ہے کہ تم سے ظلم نہ ہو. کیا مطلب ہوا کہ علاوہ ان کے اور کسی قسم کی طرف آدمی نہ جھانکے کہ وہ خالصتاً زنا اور بدکاری ہوگی. وہ کنیزیں جو خریدی ہوئی ہیں یا جیسے میں نے بتایا مال غنیم کے طور پر آئیں تو ان سے شریعت نے مجامعت اور ان سے صحبت کو اسی طرح جائز رکھا جیسا کہ اپنی بیوی سے مجامعت اور گویا صحبت کو جائز رکھا. پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ قرضے کے بعد میں یہ سسٹم چلتا رہا، لیکن تقریباً 100 سال کے قریب کیا ہوا کہ سعودی عرب کے جو بادشاہ تھے انہوں نے تمام کنیز اور لونڈیوں کو خرید کر کے ان کو آزاد کر دیا. جب آزاد کر دیا تو اب کنیز اور غلام کا سسٹم بالکل ختم ہو گیا. اور آپ تو ماشاءاللہ کینیڈا کے رہنے والے ہیں، آپ کی بات یہ سمجھ میں آسانی سے آ جائے گی. مجھے بتائیے کہ آج اگر یہ سسٹم جاری رہتا تو کتنی پریشانی ہوتی، مثلا کافروں میں اور مسلمانوں میں کوئی جنگ ہوتی، مسلمانوں نے کافروں کے آدمیوں کو غلام بنا لیا، ان کی عورتوں کو لونڈی بنا لیا، تو ہمارے جو قیدی غیر مسلم کے پاس گئے ان کا کیا ہوتا؟ اس لیے اب ہم لونڈی اور غلام نہیں بنائیں گے بلکہ قیدیوں کا تبادلہ ہوگا، تو ان کے جو قیدی ہم نے پکڑے ہیں وہ ہم دیں گے اور جو انہوں نے پکڑے وہ ہمیں واپس کر دیں گے. اور آپ جان دیں کہ جنیوا کنونشن کے تحت پوری دنیا میں یہی اصول چل رہا. مثال کے طور پر ہندوستان کی جنگ میں، ہندوستان کے تو ہمارے پاس کچھ ہزار قیدی تھے لیکن مسلمان قیدی ہماری کم نصیبی 93,000 ہندوستان کی چنگل میں تھے، لیکن ہم نے 2,000 واپس کیے اور بھارت کو جنیوا کنونشن کے تحت 93,000 فوج جو ہے وہ ہمیں واپس کرنی پڑی. میں سمجھتا ہوں اب آپ مسئلے کی حقیقت کو سمجھ گئے. اب آئیے دوسری بات، کیا مدع حرام ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں کیوں منع کیا گیا؟ کسی نے آپ سے یہ غلط کہا کہ یہ حضرت عمر کے دور میں منع کیا گیا، بلکہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ خیبر کے بعد میں مطا کرنے سے منع فرما دیا، اور اس کے بعد پوری امت ہماری جو ہے اہل سنت و جماعت کی اس پر اجماع ہے کہ اب مطا جائز نہیں ہوگا. اور ہو سکتا ہے کوئی حوالہ آپ کی نظروں سے گزرا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کو مزید جو ہے وہ قانونی شکل دے کر اور اس کو اور زیادہ ممکن بنایا، یہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ حضور علیہ السلام نے خود ہی منع کر دیا. پوچھا تھا کہ غیر مسلموں سے سنا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قانونی بیٹے نہیں تھے، کیونکہ حضرت حاجرہ لونڈی تھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتنی بیویاں تھیں، یہ کسی نے بالکل آپ سے غلط بیان کیا کہ حضرت حاجرہ ان کی لونڈی تھیں، بلکہ حضرت حاجرہ جو ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی تھیں اور انہیں سے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کے سرگم تھے. جس نے بھی کہا یہ غلط کہا، اگر تحقیق کرنی ہو تو تفسیر ابن کثیر کی پہلی جلد جو ہے وہ ملاحظہ فرمائیں جہاں یہ واقعات نقل کیے گئے. سوال یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں تھیں، ان کے نام کیا تھے اور کیا ان سے کوئی اولاد ہوئی؟ تو آپ کے سوال کا جواب وہ یہ ہے کہ سیرت پر کتاب لکھنے والے جتنے حضرات یعنی اہل سیرت، وہ کہتے ہیں کہ سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک عرصے تک حضرت عثمان کی زوجیت میں رہیں لیکن ان سے کوئی فرزند نہ ہوا، یعنی ان سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. بعض روایتوں میں ہے کہ دو فرزند تولد ہوئے لیکن زندہ نہ رہے، نے سیدہ رقیہ سے بھی کوئی فرزند زندہ نہ رہا. لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دونوں صاحبزادیوں سے کوئی فرزند زندہ نہ رہا. دوسری بیویوں سے البتہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی اولادیں رہیں، اور اس کو شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی نے ایسا ہی لکھا جیسا کہ ہم نے بیان کیا. اب آئیے آپ کا چھٹا سوال. آپ نے پوچھا کہ کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی اور اولاد تھی؟ یہ آپ نے سوال کیا. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چار صاحبزادیاں تھیں. عموماً شیعہ یا رازی جو ہیں وہ اس کا انکار کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ہی صاحبزادی. اب دیکھیے ہم آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے اس کا ثبوت دیتے ہیں. ارشاد باری تعالیٰ ہوا یا ایوہ النبی قل لی ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین. کیا مطلب ہوا؟ ارشاد ہوا کہ اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی تمام بیویوں سے کہہ دیں، وہ بناتی کا اپنی تمام بیٹیوں سے کہہ دیں. اگر حضور کی ایک بیٹی ہوتی تو کیا ہوتا؟ قرآن کا متن یہ ہوتا کہ یا ایو نبیو کلی ازواج کا وہ بنت کا، لیکن حضور کی چونکہ بیٹیاں تھیں لہذا وہاں بنت کی جمع استعمال ہوا، وہ بناتی کا اپنی بیٹیوں سے کہہ دو. تو قرآن مجید فرقان حمید کے متن سے یہ ثابت ہوا کہ حضور علیہ السلام کی صرف بیٹی نہیں بلکہ بیٹیاں تھیں. اب آئیے ایک صاحبزادی جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھیں کا نام حضرت زینب ہے، اور ایک صاحبزادی کا نام حضرت ام کلثوم ہے، ایک صاحبزادی کا نام حضرت رقیہ، اور ایک صاحبزادی کا نام جو ہے وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اچھا اب دیکھیے حضرت ام کلثوم اور حضرت رقیہ ان کا یہ کے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے ان کا نکاح ہوا، اور یہ سب جانتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہیں وہ ان کے نکاح میں رہیں. شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح حضرت ابو العاص سے ہوا، اور حضرت ابو العاص سے ایک صاحبزادی بھی ان سے پیدا ہوئی. غرض یہ کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی چار صاحبزادیاں تھیں. اس کے علاوہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جہاں تک صاحبزادیوں سے کوئی فرزند جو ہے وہ زندہ نہ رہا. دوسری بیویوں سے جو اولاد پیدا ہوئی حضرت عثمان کی وہ بھی ہم نے آپ کو گویا بتا دیا. تو اب یہ تفصیل تھی. اچھا اب رہیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صاحبزادے. اس قدر علماء میں تقریباً اتحاد ہے کہ حضور علیہ السلام کے دو صاحبزادے تھے جن کا نام حضرت قاسم اور حضرت ابراہیم تھا. تو یہ دونوں صاحبزادے وصال فرما گئے جیسا کہ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدی دہلوی نے نقل فرمایا. محترم نوید آفریدی صاحب، آپ کا ایک سوال یہ بھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 یا 13 ازواج تھیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ رخصت کیوں تھی؟ کیا ایک وقت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زیادہ ازواج تھیں؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوا اس وقت حضرت عائشہ صدیقہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ ایک سوال آپ کا یہ. محترم سب سے پہلے تو آپ کے ذہن میں یہ بات رہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا استثناء ہے اس حکم میں کہ یعنی عام مسلمان تو چار بیویوں سے زیادہ نہیں رکھ سکتے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر زائد ازواج رکھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کا شریعت میں استثناء ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہر قانون میں استثناء موجود ہوتا ہے، تو اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ذاتی طور پر استثناء. مثال کے طور پر میں کبھی ایسا نہ ہو کہ سوال تشنا رہ جائے، جیسے ہم اور آپ پر زکات فرض ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر زکات نہیں تھی. آپ دیکھیں ہم سے حضور کا حکم الگ ہے یا نہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر تہجد کی نماز وہ ضروری تھی، حالانکہ ہمارے لیے نفل ہے، اس لیے حضور کا اس معاملے میں جو ہے وہ استثناء ہے. اب آئیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کی تعداد اور ان کی ترتیب میں اصل میں علماء کا اختلاف. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج کی تعداد، امہات المومنین کی تعداد اور اس کی ترتیب میں علماء کا اختلاف، لیکن اکثر کے نزدیک حضور کی ازواج کی تعداد جو ہے وہ 11 ہے. 6 قریش سے، یعنی سیدہ خدیجہ، سیدہ عائشہ صدیقہ اور سیدہ حفصہ اور سیدہ ام حبیبہ، سیدہ ام سلمہ، سیدہ سودا رضی اللہ تعالی عنہن، یہ ان کا تعلق تو گویا قریش سے تھا. اب آئیے 4 عربیہ غیر قریشیہ، یعنی سیدہ زینب، سیدہ میمونہ اور سیدہ زینب بنت خزیمہ، یہ جو ہیں یہ ظاہر ہے کہ یہ غیر عربیہ غیر قریشیہ تھی. اچھا، اسی طریقے سے سیدہ جویریہ جو ہیں وہ بھی ظاہر ہے کہ غیر قریش سے تھی. ایک غیر عربیہ بنی اسرائیل سے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ خدیجہ اور سیدہ زینب، ان کا وصال حضور کے سامنے ہوا جبکہ باقی 9 حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت حیات تھی اور بعد میں ان کا وصال ہوا. یہ جو ہم نے بات کہی یہ تحقیق میری اپنی نہیں بلکہ برے صغیر کا عظیم امام شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہے. اب آپ کا ایک اور سوال یہ رہ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نکاح حضرت عائشہ صدیقہ سے ہوا تو اس وقت ان کی عمر کیا تھی؟ تو دیکھیے ان کی عمر اس وقت 6 برس کی تھی جب حضرت عائشہ صدیقہ سے حضور کا نکاح ہوا، اور اس کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ سے رخصتی جو ہے وہ 9 برس کی عمر میں ہو گئی. حضرت صدیقہ جو ہیں وہ 9 برس میں چونکہ بالغ ہو گئی تھیں اور اس لیے 9 سال کی عمر میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہو گئی. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے میں نے تمام سوالات کے جواب اپنے طور پر کوشش کی ہے کہ آپ کی تسلی ہو جائے.